بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الحجرات كمختصر تفسير كدرس كآغاز كرتي آج سے إرشاد باري تعالى ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا أي إيمان والو لا تقدموا نا آگے بڑھو بين يدي الله ورسوله الله تعالى اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے اور اسے سورۃ الآداب بھی کہتے ہیں. کسی اگر ادب سیکھنا ہے، عظیم سورت ہے قرآن مجید میں، بہت سارے عظیم پیغام ہیں، قواعد اور اصول ہیں شریعت کے اس عظیم سورت میں. انشاءاللہ بعض کا ذکر کروں گا میں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے توقیر اور احترام کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ رسالت پر ایمان کا ایک حصہ ہے، بنیادی حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توقیر اور احترام کرنا، جو ہر مسلمان پر واجب ہے. اور اس میں ایک قصہ ہے جسے بخاری مسلم میں آیا ہے، اس کے وجہ نزول میں پیارا قصہ مختصر بیان کرتا ہوں میں، متفق علیہ حدیث میں، اور مسند احمد میں اس کی مزید تفصیل موجود ہے کہ ایک وفد آیا بنی تمیم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا. اور معمول یہ تھا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوا تو جنگ رک گئی. اہل ایمان و اہل کفر کی، مشرکین جو مکہ میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو تھے مدینہ میں، تو جنگ بندی کا ایک معاہدہ وہ صلح حدیبیہ میں. تو اس جنگ بندی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو خط لکھے اور لوگ جو ہیں وہ مدینہ کی طرف آئے اور اسلام میں آہستہ آہستہ داخل ہوئے. تو مختلف جگہوں سے مختلف قبیلے آئے، ان میں سے بنی تمیم کا ایک وفد بھی آیا. وفد جماعت کو کہتے ہیں. اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا صحابہ سے. اب صحابہ میں سے ابو بکر صدیق بھی شامل ہیں اور سیدنا عمر خطاب بھی شامل ہیں. مشورہ کیا کہ اب اس وفد کا سردار کس کو بنائے، کیونکہ معمول یہ تھا جب کوئی وفد آتا اور اسلام قبول کرتا، کیونکہ انہوں نے واپس جانا ہے، سفر کرنا ہے، تو ایک امیر مقرر کر دیتے. اور وہ جو امیر تھا ان کا، جو سربراہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامزد، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کون ہے، اس شخص نے آگے جا کے اس پیغام کو پہنچانا ہے، نشر اشاعت بھی کرنی ہے اور آگے لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے، اور یہ جو اس کے ساتھ ہیں یہ بھی اس کی اطاعت کریں گے معروف میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ابو بکر صدیق سے کہ کس کو امیر بنایا جائے. تو انہوں نے ایک شخص کا نام لیا، میں سمجھتا ہوں کہ فلان شخص ہے. سب عمر بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتا ہوں کہ فلان کو ہونا چاہیے. سر ابو بکر صدیق نے سمجھ کی طرف دیکھا کہ کیا آپ میری مخالفت کرنا چاہتے ہو، یعنی اس لیے دوسرے کا نام لیا آپ نے. سر عمر نے جواب میں فرمایا نہیں، میں آپ مخالفت نہیں کرنا چاہتا، میں نے ہمارا مشورہ دیا ہے، اپنی رائے دی ہے. آواز تھوڑی سی ظاہر ہے، جب آپ اب دیکھیں لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، مشورے کی بات ہو رہی ہے، ایک وقت سامنے بیٹھا ہے جب آپ بات کرتے ہیں اور پھر کوئی ایک شخص کسی اور کا نام لیتا تو آواز تو بلند ہو ہی جاتی ہے نا، ایک فطری انسان کی فطرت ہے. تو آواز جب زیادہ ہوئی بلند ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آیا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو پسند آیا. دیکھیں بات کتنی زیادہ نہیں چڑھی، بحث نہیں ہوئی، ایک شخص کا نام لیا، عمر نے دوسرے کا نام لیا، میری مخالفت کرنا چاہتے ہو، میں آپ کو خواتین نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ باتیں ہوئی بات ختم ہو گئی. سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. راوی کہتا ہے، تابعی جو ہے ابن ابی ملیکہ، کہتا ہے كاد الخيران ان يهلك، خيران ابو بکر عمر، خیر سے ہمارے جو دو بھلے اور اچھے ہیں، ہلاکت کے قریب تھے، ہلاک ہونے والے تھے. کیا بات ہوئی، کیوں ہلاک ہونے والے تھے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. میں آگے اس آیت کی تفسیر بتاؤں گا انشاءاللہ. صحیح بخاری کی دوسری روایت میں آیا ہے کہ ایک صحابی ہیں سیدنا ثابت بن قیس، ان کی آواز ویسے بھی جہوری تھی. جہوری کہتے ہیں جن کی آواز بہت ہی لاؤڈ ہو، بلند ہو. جب عام بات کر بعض لوگ آپ سنتے بھی ہیں، ان کی آواز کافی بھاری ہوتی ہے، اور اگر دھیمے بولے تب بھی آواز اونچی ہو جاتی ہے ان کی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آنا چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابی نہیں آ رہے، تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ ثابت کہاں ہے، جب خبر تو لو ذرا. چنانچہ ایک صحابی جاتے ہیں گھر میں، دیکھتے کہ رو رہا ہے. خیریت ہے، کیا ہو گیا، طبیعت خراب ہے؟ کہتے میں جہنمی ہو گیا ہوں. ارے کیا ہو، کیوں جہنمی ہو گیا، کیا ہو؟ کہتے میں نے آپ اصل مجلس میں بلند آواز سے بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا ہے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کہ جہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون. میرے عمل اکارت ہو گئے، اب میں جہنمی ہو گیا ہوں. رو رہے ہیں، بہت پریشان ہیں. تو صحابی بھی پریشان ہو، بھی کیا ہو گیا. واپس آتے آپ وسلم کو خبر دیتے ہیں، یا رسول اللہ معاملہ یہ ہے. کہتے آپ وسلم فرمان، جا کے اسے خبر بشارت دے دو، انت من اہل الجنہ، آپ جنتی ہو. یہ آیت آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جان بوجھ کے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کی آواز ہی ایسی ہے. سنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ہم اس شخص کو دیکھتے تھے چلتے ہوئے، کہتے تھے یہ وہ انسان ہے، وہ شخص ہے جو اس دنیا میں چلتا ہوا جنتی ہمیں نظر آتا ہے. جنت تو آخر میں ملے گی نا، یہ وہ جنتی جو ہمارے سامنے چلتا پھرتا ہے، وہ جنتی انسان ہے. اب آتے ہیں ان آیات کے تفسیر کے تعلق سے. سورت کی ابتداء یا ایھا الذین آمنوا ندا سے ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ندا ہوتے تنبیہ کے لیے عربی زبان میں، یا فلان، یعنی آپ تنبیہ کرتے ہیں پھر اس کا نام لیتے ہیں. اور تنبیہ کب کرتے ہیں آپ؟ جب آپ کوئی اہم بات کرنا چاہتے ہیں. ندا کے لیے یا ایھا الذین آمنوا، ہم ترجمہ کرتے ہیں اے ایمان والو، اے مومنو، اے وہ جو ایمان لائے ہو، ملتے جلتے الفاظ ہیں. الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے. کس چیز پر ایمان لائے؟ جس چیز پر ایمان لانا فرض ہے، اور اس میں ارکان ایمان سب شامل ہیں. الذین آمنوا باللہ وبرسولہ، الذین آمنوا باللہ وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. چھ أركان إيمان ہیں. اور ہمیشہ جب یہ جملہ سنیں یا ایھا الذین آمنوا, کیونکہ بار بار آگے بھی آئے گا یا ایھا الذین آمنوا, سورۃ عبداللہ بن مسعود کے جملہ ہمیشہ یاد رکھیں. اذا سمعت قول اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا فرعها سمعک, اپنے کان کھول کے سن لو. یا تو خیر کی خبر ہے جس پر تم نے عمل کرنا ہے, یا شر کی خبر ہے جس سے تم نے رک جانا, دوری اختیار کرنی ہے. یا امر ہے یا نہیں ہے. اور تیسرا جو خبر بھی ہو سکتی ہے, خبر کی تصدیق کی جاتی ہے, نہیں جس سے منع کیا گیا اس سے فوراً اجتناب کیا جاتا ہے, اور جس چیز کا حکم ہے اس حکم کی تعمیل کی جاتی ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں, پورا دین تین چیزوں پر قائم ہے. یا امر ہے یا نہیں ہے, یا خبر ہے, خبر کی تصدیق, امر پہ عمل کرنا, اور نہیں سے اجتناب کرنا. واضح ہے, مشکل ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں صورت میں ان تینوں میں سے کیا ہے. یعنی جب دیکھتے ہیں یا الذین امر, آگے دیکھیں جملہ ان تینوں میں سے ایک ہوگا. اور کیا کرنا یہ بھی بتا دیا, امر ہے تو تعمیل, نہیں ہے تو اجتناب, خبر ہے تو تصدیق, امن و صدقنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, نہ آگے بڑھو بین یدی اللہ و رسولہ, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آگے مت بڑھو. اب امر ہے نہیں ہے یا خبر ہے, نہیں, لا نہیں کے لیے منع کیا جا رہا ہے, یعنی آگے بڑھنے سے اجتناب کرو. یہ خبر مل گئی, پتہ چل گیا کہ ہم نے آگے نہیں بڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ کے آگے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہم نے نہیں بڑھنا ہے. آگے کیسے بڑھا جاتا ہے؟ قول سے اور فعل سے. نہ کوئی ایسی بات کرو, نہ کوئی ایسا فعل کرو جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں فرمایا ہے. اپنی طرف سے کوئی نئی چیز یاد مت کرو, اپنی طرف سے کوئی نئی بات, نئے عمل مت بناؤ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بات مت کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد سنت موجود ہے, زندہ ہے, تا قیامت رہے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آگے مت بڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں سامنے بیٹھ کر کوئی بھی آگے بات مت کریں, پہلے بات مت کریں, بیٹھیں. ادب کا تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں, آگے مت بڑھیں. وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ ذخیرہ موجود ہے, سنت موجود ہے, سنت کے آگے مت بڑھو, یعنی سنت مخالفت مت کرو, حدیث کا انکار مت کرو, سنت کا انکار مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے, سر خم کر کے تسلیم کرنا ہے. جب صحیح اور صریح ثابت ہو گیا ہے تو اسے من و عن سے تسلیم کرنا ہے. عقل نہیں مانتی تمہاری عقل کی خرابی ہے, منطق نہیں مانتا منطق کی خرابی ہے, دل نہیں مانتا تمہارے دل کی خرابی ہے. ہماری مرضی نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرح کوئی بات نہیں کرتے, اپنی مرضی کی, اپنی خواہش کے مطابق کوئی بات نہیں فرماتے. جو بھی فرماتے ہیں دین کے تعلق سے, شریعت کے تعلق سے, وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو وحی صرف قرآن مجید نہیں ہے, وحی کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے, قرآن اور صحیح حدیث ہے. اس لیے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں کان کھول کے سن رہے ہیں. اگر آپ مومن ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے, لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. وہ بہت بڑی آزمائش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے لیے خصوصی طور پر کہ کبھی غلطی نہ کریں, آگے مت بڑھیں, اور حق ادا کیا الحمدللہ. اس لیے آگے آئے گا عرب کیا کرتے تھے, دوسرے کیا کرتے تھے, نئے مسلم جو تھے وہ کیا تھے, سخت قسم کے جو بدو تھے وہ کیا کرتے تھے عرب جو ہے, لیکن جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ. اس لیے جب جملہ آپ سنیں کہیں یا ایھا الذین آمنوا، تین چیزیں یاد کریں. نمبر ایک، ایمان کی کیا مطلب ہے، ارکان ایمان چھ. نمبر دو، کان کھول کے سننا ہے، تینوں میں سے ایک چیز ہے، یا تو امر ہے تعمیل کرنی ہے، نہیں ہے منع کیا گیا اجتناب کرنا ہے، یا خبر تصدیق کرنی ہے. تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی جو سب سے پیاری عظیم صفت ہے، اس صفت سے ندا کی ہے، الذین آمنوا. ایمان کی صفت سے بڑھ کر کوئی صفت نہیں ہے. مومن کی پہچان ہی اس کا ایمان ہے. چوتھی بات، اگر آپ واقعی سچے مومن ہو تو آپ عمل کرنا ہی پڑے گا. یا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے جب ندا کی ایمان کے لفظ سے، تو اسے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ اگر واقعی تم مومن ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس جو حکم اللہ تعالیٰ کا، اس پر آپ نے عمل کر رہا ہے. اور جو پانچویں بات، جو جتنا عمل کرے گا اتنی ایمان اس کا مضبوط، ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے. جتنا کم کرے گا اس کی اتنی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. آپ پورا قرآن مجید میں دیکھیں، یہاں پہ یا الذین آمنوا ہے، اور اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں. دیکھیں، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، تقوا، میں کتنا متقی ہوں، کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوں، اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں میرا ایمان اتنا ہی مضبوط ہے. جو جھوٹ بولتا ہے، جو چوری ڈکیتی کرتا ہے، تقوا سے جتنا دور ہے اتنا اس کا ایمان کمزور ہے. جو جتنا متقی پرہیزگار زیادہ ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہے. تو یہ ترازو ہے. جس نے حدیث کا انکار کیا ہے تو اپنے ایمان کو دیکھ لے کتنا اس کا ایمان کمزور ہے. ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے امام ابو حنیفہ نے فرمایا، امام مالک نے فرمایا، فلان امام نے فرمایا. یار، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے امام کی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ بھی تو عالم تھے. ہم نے نہیں کہا وہ عالم نہیں تھے، ہم نے کہا وہ امت کے کبار علماء میں سے تھے، بہت بڑے امام تھے. ہم مانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، ہمارے سلف صالحین میں سے، ہم نے کب انکار کیا ہے؟ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان حدیث بیان کر دی ہے، صحیح ثابت ہو چکی ہے، اس حدیث کو آپ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں ایک امام کے قول پر، جس کا قول صحیح ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یقیناً 100% ہمیشہ صحیح ہے. اس میں غلطی کی گنجائش تو نہیں ہے نا، اس میں شک و شبہ تو نہیں ہے نا. کیونکہ امام معصوم نہیں، امام پر وحی نازل نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، وحی نازل ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے، اور کسی اور کا قول جو ہے، فرمان جو ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے. جو صحیح ہم لیں گے، جو غلط ہے ہم چھوڑ دیں گے. صحیح کون سا ہوگا؟ جو حدیث کے مطابق ہوگا. غلط کون سا ہوگا؟ جو حدیث کے مخالف ہوگا. کیا کوئی امام حدیث کی مخالفت کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے حدیث سے پہنچی نہ ہو، ہو سکتا ہے حدیث پہنچی اور ضعیف حدیث ہو ان کے نزدیک، کوئی راوی ضعیف ہو ان کے نزدیک، بعد میں پتہ چلا کہ حدیث صحیح تھی، کسی اور سند سے، کسی اور طریقے سے پتہ چل گیا ہو. تو حدیث کی متعدد طرق جو ہیں پتہ چل جاتے ہیں. کسی ایک امام کے پاس عذر ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس صحیح حدیث نہ پہنچی، اس نے عمل چھوڑ دیا ہو اور اس کے خلاف کوئی فتویٰ دے دیا ہو، لیکن جس کے پاس صحیح حدیث پہنچی صحیح سند کے ساتھ، وہ اس حدیث کو چھوڑ کر امام کے قول کو کیوں لے لے؟ کوئی خرابی تو ہے نا کہیں پہ نا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے. کیسے ممکن نہیں ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ہمارے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، ان کی امامت پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ان کے مقام پر، علم مقام پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں پر ان کا فتویٰ حدیث سے ٹکرا گیا ہے، ہم ان کی عزت احترام کرتے ہیں، اس کے فتوی کو قبول نہیں کرتے، اس مسترد کر دیتے ہیں اور حدیث پر عمل کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، واضح فرمان ہے. اور بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود فرمایا، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی حدیث ہے. یعنی میرے قول کو مت لینا، حدیث پہ عمل کرنا، بلکہ اپنے سب سے قریبی جو کہ شاگرد تھے قاضی ابو یوسف، کیا فرمایا، کیا حکم دیا کہ ہمیں ہر بات کیوں لکھتے ہو تم؟ ہو سکتا ہے میرا رائے بدل جائے اور میں کچھ آگے اور بات کر لوں. اگر میرا قول حدیث سے ٹکرا جو میرے قول کو دیوار پہ مارنا، یہ امام بحبیر رحمہ اللہ سے ثابت ہے. انہیں یہ کیوں فرمایا ہے؟ وہ اپنی عذر پیش کر کے گئے ہیں، جو علم کے ذخیرہ چھوڑ کے گئے ہیں، جن میں بعض ایسے فتاوی جو حدیث سے ٹکراتے ہیں، تو ان کے پاس ان کا عذر ہے نا. حدیث مل گئی ہے تو میرے قول کو چھوڑ دینا، دیوار پہ مار. ہم یہ کہ دیوار پہ مار، ہم یہ کہتے ہیں امام صاحب کا یہ قول حدیث سے ٹکراتا ہے، صحیح واضح صریح حدیث ہے، حدیث کو اپنا لو امام اور امام کے قول کو چھوڑ دو ان کی اتباع کرتے ہوئے، کیونکہ ان کا حکم ہے نا کہ میرے قول کو چھوڑ دیں، دیوار پہ مار دیں. انہوں نے خود فرمایا اگر واقعی آپ کہ امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں تو حق ادا کرو، تقلید کرنا پھر. سبحان اللہ. لا تقدم بین ید اللہ و رسولہ. میں صرف امام ابو حنیفہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جتنے بھی ائمہ ہیں غیر معصوم ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا میں، اگر کسی عالم کا فتویٰ ان کو مل جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ حدیث سے ٹکرا رہا ہے، حدیث صحیح ہے، صریح ہے، ثابت ہے، تو اس عالم کے قول کو اگر سنت کے علماء میں سے، اس کی عزت کے پاسداری کی جائے گی، مکمل احترام کے ساتھ ادب کے دائرے میں رہ کر اس کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا اور حدیث پہ عمل کیا جائے گا، کیونکہ عالم ہے، معصوم نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے. والله بہت بڑا ظلم ہے کہ حدیث صحیح اور صریح سامنے ہو اور کسی ایک عالم فتوی کے لے کے حدیث کو ٹکرا کے حدیث کو چھوڑ دیا جائے اور عالم کو قول کے لیا جائے. تعصب یہاں تک پہنچا کہ لوگوں نے قاعدے بنا لیے، اصول بنا لیے، کہ جو بھی حدیث ہمارے امام کے قول سے ٹکراتی وہ حدیث ضعیف ہے، جو بھی آیت ہمارے امام کے قول سے ٹکراتی وہ آیت کی تعویل اس طریقے سے ہے. یہ متعصبین لوگوں کا کام. واللہ امام حنیفہ ان سے بری ہے، ائمہ احناف ایسے قواعد سے بری ہیں. یعنی جو امام آپ کو کھول کھول کے بتا دے کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا یہی مذہب ہے، تو امام کبھی سوچ سکتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، میرے قول کے سامنے حدیث کو چھوڑ دو اور میرے قول کو لے لو اور اس ایک قاعدہ قوانین بنا دیا جائے مذہب کے اندر؟ نعوذ باللہ. پھر یہ تعصب آگے بڑھا کہ حنفی شافعی سے شادی نہیں کر سکتا، کہتے ہیں حرام ہے، نہیں کر سکتے. یعنی حنفی لڑکا جو ہے وہ نصرانی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، شافعی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، ممنوع ہے مذہب میں. یہاں تک تعصب پہنچا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ کیا اللہ کے لیے بتائیں؟ یہ آگنی بڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگنی بڑھنا؟ نعوذ باللہ. سبحان اللہ. پھر دیکھیں، یا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. عام ترجمہ جو ہے واتقوا اللہ کا معنی اس سے زیادہ وسیع ہے، جس کی بنیاد اساس اللہ کا ڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ تقوی اوڑ ہے. ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ وقایا، اپنے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے بیچ میں ایک ایسی کوئی اوڑ بنا لو جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکو. اور بعض سلف نے، جیسا کہ طلق بن حبیب رحمہ اللہ، ان تعمل بطاعۃ اللہ علی نور من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری آپ کرتے ہیں علی نور من اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، یہ اللہ چاہے علی نور من اللہ، ترجو ثواب اللہ، اللہ تعالیٰ کی سے ثواب، اجر ثواب کی نیت سے. وان تترك معصية الله على نور من الله من الله تخاف عقاب الله. سبحان الله. كتي خوبصورة أرپياري تعريف تقواكي. اسم دو چیز شامل ہیں، اتباع الأوامر واجتناب النواهي. فرما برداری ہے، کچھ کر رہا ہے اور کچھ آپ نے نہیں کرنا ہے، تو کرنا ہے کیا؟ فرما برداری کرنی ہے. کیسے کرو؟ اپنی مرضی سے، یا اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ حکم دیا ہے اور آپ نے جیسے حکم دیا ہے. ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. سبحان الله. واتقوا الله. اگر آپ تقوی کا راستہ اختیار کر لیا ہے تو آپ کا ایمان بھی مضبوط ہے، ایمان کا حق بھی ادا ہوا ہے، اور آگے بڑھنے سے بھی رک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ سے آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بھی نہیں بڑھ سکو گے. لیکن جب تقوی نہیں ہوگا، تقوی کمزور ہوگا، تو ایمان بھی کمزور ہوگا، پھر آپ آگے بھی بڑھو گے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. نعوذ باللہ. واتقوا اللہ. اس لیے قرآن مجید میں اکثر جگہ پر تقوی کا حکم کیوں ہے؟ اگر آپ نے تقوی کو سمجھ لیا ہے اور تقوی پر قائم ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے فرما برداری بالکل آسان ہو جائے گی, نافرمانی مشکل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے, توفیق دے دیتا ہے. متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ ہدایت. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. متقی تو فلاح پا لی ہے, جسے فلاح پا لی ہے دنیا آخرت کی کامیابی ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے, خوب جاننے والا ہے. جو تم کہتے وہ خوب سنتا ہے اور جو تم چھپاتے وہ خوب جانتا ہے. تمہاری نیت کیا وہ خوب جانتا ہے, تمہاری زبان سے کیا کہ وہ خوب جانتا ہے, آگے بڑھا ہے کہ نہیں بڑھا وہ خوب سنتا ہے. ابھی رک گئے ہیں, منافق ہیں, ابھی تو بعد میں دیکھیں گے, بعد میں کریں گے, آگے بڑھیں گے بعد میں, وہ خوب جانتا ہے. کس کا ایمان کتنی مضبوط ہے وہ خوب جانتا ہے, کس کا تقویٰ کتنا مضبوط ہے وہ خوب جانتا ہے, کون بے ایمان ہے کون متقی ہے وہ خوب جانتا ہے. ان اللہ سمیع علیم, وہ یہ دو اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں, السمیع اور العلیم, اور دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال میں سے ہیں, صفت السمع و صفت العلم. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, نسل جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر اس نام اور صفت پر ایمان رکھتے ہیں جو قرآن مجید میں اس صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہیں ان چار شرطوں کے ساتھ. ہم تعطیل یعنی انکار نہیں کریں گے, تحریف یعنی معنی کو اصل معنی سے ہٹ کر کوئی اور معنی بیان نہیں کریں گے, تکیف یعنی کیفیت بیان نہیں کریں گے, کیسے کا سوال نہیں کریں گے, کیسے سنتا ہے کیسے جانتا ہے یہ نہیں کریں گے, اور تشبیہ سے کام نہیں لیں گے, تمثیل سے کام نہیں لیں گے کہ سنتا تو مخلوق بھی سنتی ہے, جانتا تو مخلوق بھی جانتی, مخلوق جیسا ہے یا نہیں ہے یہ سوال نہیں کریں گے. یہ عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان اہل سنت جماعت کا اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کے باب میں, اور یہ سب سے پہلا قائد ہے اسماء و صفات کے تعلق سے. نوٹ کر لیں گے, اسماء و صفات کے تعلق سے سب سے پہلا قائد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان ہے ہر اس نام پر اور ہر اس صفت پر جو قرآن مجید میں سے حدیث میں بیان ہوئی ہے ان چار شرطوں کے ساتھ. بغیر تعطیل انکار نہیں کریں گے, بغیر تحریف تحریف نہیں کریں گے, بغیر تکیف کیفیہ بیان نہیں کریں گے, بغیر تمثیل مثلیت یا تشبیہ سے کام نہیں لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يا ايها الذين امنوا, اي ايمان والو. پھر سے جو جملہ آیا ہے ابھی جو میں نے بتایا یہاں پہ اسے دوبارہ یاد کریں میں نے کیا کہا ہے. یا ايها الذين امنوا, اب ندا ہے سب سے بہترین صفت ایمان کی, اور مطالبہ دیکھے کیا ہے, ایمان کا تقاضا کیا ہے. یا ايها الذين امنوا لا ترفعوا, کیا ہے؟ نہیں, لا تقدموا نہیں, لا ترفعوا نہیں, پھر نہیں آ گئی ہے, منع کیا گیا. لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آوازیں اونچی مت کریں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز پر علیہ الصلاۃ والسلام. ولا تجهروا له بالقول, اور ان کے سامنے زور سے نہ بولو. کجہر بعضکم لبعض, جیسے کہ تم بلند آواز میں آپس میں گفتگو کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم, کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائے. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں شعور تک نہ ہو. قصہ میں نے بیان کیا ہے, یہ آیت نازل ہوئی. اصل آیت یہ تھی, اس سے پہلے لا تقدمو اس کی تمہید ہے, بات صرف آواز کی حد تک نہیں ہے کہ کسی معاملے میں آگے بڑھنا ہی نہیں ہے, اور ان معاملات میں آواز کا اونچا ہونا یہ سب سے کم درجہ ہے. میں حدیث کی بات, فرمان کی بات, اطاعت کی بات کر رہا تھا, وہ بہت بڑی باتیں ہیں. یعنی آپ نے بات مان بھی لی ہے, آپ مومن بھی ہیں, آپ صحابی بھی ہیں, تب بھی آپ نے اونچی آواز میں آپ سے سنگ مجلس میں بات نہیں کرنی. اور جس نے بات کی وہ کون ہے؟ الخیران, سب سے عظیم صحابہ سر بکر عمر. انجانے میں آواز اونچی ہو گئی, انجانے میں جان بوجھ کے آواز اونچی نہیں کی ہے، کیونکہ سیدنا ابوبکر اور عمر بہترین اچھی طرح جانتے کہ ادب ہوتا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر. ہمیشہ ساتھی کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کئی حدیث میں آیا ہے، میں آیا ابوبکر عمر کے ساتھ، میں گیا ابوبکر عمر کے ساتھ، سب سے قریبی ساتھی. سبحان اللہ، زندگی میں ساتھ، آج مرنے کے بعد قبر میں بھی. اب عجب دیکھیں، بقیہ قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلو حجرہ میں، کیونکہ انبیاء وہیں بھی دفن جہاں پر ان کی وفات ہوتی ہے. ابوبکر صدیق کیسے آ گئے، عمر کیسے آ گئے؟ یہ ہوتا ہے ساتھ اور سچی دوستی. سبحان اللہ، دنیا میں بھی ایک ساتھ اور آج آخر مرنے کے بعد بھی دیکھیں ایک ساتھ ہے. سبحان اللہ، اس سے بڑے ثبوت کیا چاہیے کہ سب سے پیارے سب سے قریبی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوبکر اور عمر. آج ہم جاتے ہیں زیارت کے، تین نام لیتے ہیں اور تین سلام کرتے ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اور پھر ایک بکر صدیق کو اور تیسرا سیدنا عمر بن خطاب کو. روافض دیکھیں، روافض کہاں بیٹھتے ہیں؟ اندر نہیں آتے، آئیں گے تو سلام کرنا پڑے گا تینوں کو، دیکھ کس کتنے عظیم خیر سے محروم ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دینے کے تیار ہیں، ان دونوں کو سلام کیسے دیں؟ وہ تو لعنت بھیجتے ہیں، اعوذ باللہ. سبحان اللہ، اونچی آواز ہو گئی انجانے میں، تعدیب کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اونچی آواز میں اپنے بات نہیں کرنی. راوی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، جس نے روایت کی ہے ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں سیدنا عمر جو ہیں اس آیت نازل ہونے کے بعد سرگوشی میں بات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سیدنا عمر کی ہم نے آواز دوبارہ نہیں سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سیدنا عمر بیٹھے ہوتے نا تو سرگوشی میں بات کرتے تھے، تو جانتے سرگوشی قریب ہو کے بات کرتے تھے، کہیں آواز تھوڑی سی اونچی نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اگر کوئی بھی صحابی ہی کیوں نہ ہو، سب سے بڑا صحابی ہی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اونچی آواز میں بات کرنا، کیونکہ بے ادبی ہے. اب زیادہ جرم اونچی آواز میں بات کرنا ہے یا زیادہ جرم حدیث کو چھوڑنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دینا ہے؟ مجھے ذرا بتایا اللہ کے لیے، کیونکہ جو فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور کوئی اور اونچی آواز میں بات کرے یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، جرم ہے، یہ بھی واضح ہو گیا ہے، عمل کارت ہو جاتے، بات کفر تک چلی جاتی ہے، اتنی بڑی بے ادبی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر منکرین حدیث، کوئی حدیث نہیں مانتے ہم، ان للہ ان الیہ راجعون، وحی کا انکار کرنا، نعوذ باللہ. اچھا، کجہر بعضکم لبعض، تو آپس میں بات کرتے ہیں، آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، اس کی اپنا معاملہ ہے، لیکن آپ سے خدمت بیٹھتے ہوئے کبھی ایسی بات نہ کرنا، کیونکہ یہ عام مجلس نہیں ہے، یہ خاص مجلس ہے، یہ میرے پیارے نبی کی مجلس ہے. تمہاری مجالس میں اونچی آواز ہو جاتی ہے، لیکن اس مجلس میں سوچ سمجھ کے آنا ہے، بیٹھنا ہے، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ، سزا کیا ہے؟ وعید دیکھیں، ان تحبط اعمالکم، اس سے بڑی بات وانتم لا تشعرون، یعنی انسان کا عمل اکارت بھی ہو سکتا ہے، اسے شعور تک نہیں ہوتا. صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص ایک کلمہ کہتا ہے، لفظ، اسے جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے، ایک لفظ، لیکن کفریہ لفظ ہے، کفریہ کلمہ ہے. حدیث لا یلقی لہا بالا، اسے پتہ ہی نہیں کتنی بڑی بات اس نے کر دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بات ہے. بعض ایسے الفاظ جو آپ کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں، بعض ایسے الفاظ جو آپ کو جہنم کی تہ تک پہنچا دیتے ہیں. یہ زبان اگر آپ اسے بے لگام چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں کہاں تک پہنچا سکتی ہے. تو زبان کو لگام دینا، بولنے سے پہلے تولنا، اچھی طرح سوچنا سمجھنا، پھر بات کرنا. جو شرکیہ کلمات آج لوگ استعمال کرتے ہیں، کفریہ کلمات استعمال کرتے ہیں، دیکھیں ایک کلمہ جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے، تو علی مشکل کشا کہنا کتنی بڑی بات ہے. مشکل کشا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے. بعض لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مشکل کشا سے مراد یہ ہے. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بیمار ہوتے ہیں مشکل میں ہوتے ہیں, وہ آپ کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں, ٹال دیتے ہیں علاج کر کے, تو ڈاکٹر ہے مشکل کشا. تو علی مشکل کشا کیوں نہیں؟ میرے بھائی ڈاکٹر نے جو آپ کا علاج کیا, آپ مشکل میں تھے, ان کے مطابق سے علاج کر رہے ہیں, آپ کی تکلیف دور ہوگی. اللہ نے شفا دی, ڈاکٹر نے شفا نہیں دی ہے. اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ ڈاکٹر نے شفا دیا تو یہ شرک ہے. شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کی مشکل دور ہوئی ہے اللہ کے حکم سے, ذریعہ تھا صرف یہ ڈاکٹر. لیکن یہ کہنا کہ زندوں کو مردہ کرنا, کائنات کا خالق اور علی مشکل کشا ہے, یہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے؟ یہ کوئی انجینئر کر, دنیا کا کوئی انسان کر سکتا ہے؟ کوئی مخلوق کر سکتا ہے؟ اولاد دینا, رزق دینا, شدید ہلاکت سے بچانا, موت سے زندہ کرنا, مردار کو زندہ کرنا, یہ کوئی یہ عام مخلوق کا کام ہے؟ اس لیے دھوکہ نہ دے لوگوں کو. وہ کہتے سیدنا علی کو اللہ کے حکم سے, یعنی اللہ نے اجازت سیدنا علی کو مشکل کشا ہو تم دکھاؤ کہاں پہ. کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اجازت دی ہے کہ پرندہ بناتے ہیں مٹی سے, پھر اسے پھونک مارتے ہیں, فیکون طیرًا بإذن اللہ, اڑ جاتے, پرندہ بن جاتا اللہ کے حکم سے. تو اللہ تعالیٰ نے علی کو بھی یہ طاقت دی ہے. چلو ٹھیک ہے, کہاں پہ دی ہے؟ سید عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید میں آ گیا نا بإذن اللہ. سید علی کو یہ پاور کہاں پہ ملی ہے؟ کس کتاب میں ہے؟ سبحان اللہ. اور یہ بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ, احکم الحاکمین ہے اللہ تعالیٰ. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس عروج پہ تھی, مریضوں کا علاج کرنا, شفا ملنا, یہ سارا کچھ تھا. تو معجزہ بھی ایسے ہونا چاہیے, ہونا تھا نا. اب وہ کون سی سائنس ہے جو مردہ کو زندہ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی سائنس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی, پیارے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا ہے, یہ آیت ہے کہ علی صدق النبوہ, کہ سچے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور مردہ کو زندہ کر دیا. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام زمانے میں جادو بہت زیادہ تھا, معاشرے میں لوگ جادو کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے, جو چیز اس وقت عام تھی, لاٹھی پھینکی سانپ بن گئی. جادوگروں کو پتہ تھا کہ جادو نہیں, اس لیے وہ سب 40 جادوگر سجدہ کر لیا, سجدہ ریز ہو گئے اور ایمان قبول کر اسلام میں داخل ہو گئے. تو یہ کہنا کہ علی مشکل کشا ہے, واللہ بہت بڑی بات ہے. ان الشرک لظلم عظیم, یہ ظلم عظیم ہے. یہ ایسے الفاظ ہیں جو عمل کو اکارت کر دیتے. شرک کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل نہیں باقی رہ سکتا. لئن اشرکت لاحبطن عملك, اللہ تعالیٰ فرماتے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ بھی شرک کریں میں تمہارے عمل بھی اکارت کر دوں. حبط العمل, پتہ ہے احباط العمل کیا ہوتا ہے؟ کہ عمل کوئی باقی نہیں رہتا. آپ کی نماز, روزے, حج, زکوٰۃ, صدقات, خیرات, حسن سلوک کی والدین کے ساتھ, صلہ رحمی, کچھ باقی نہیں رہے گا. آپ کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے. اتنا بڑا جرم ہے یہ. ان الشرک لظلم عظیم, اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں, واللہ یہ سخت الفاظ ہیں کہ عمل کا اکارت ہونا تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا عمل اکارت ہو اور کوئی شعور تک بھی نہیں ہے. اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں, دیکھیں توحید اور سنت کیا ہے, علم حاصل کریں, صحیح سمجھیں, عمل کریں. منج سلف الصالحین, ایک ہی راستہ جو آپ کو توحید اور سنت کو صحیح, جس میں آپ کو توحید سنت کی صحیح سمجھ ملے گی اور اس پر بآسانی عمل بھی ملے گا. باقی راستے جدا ہے اس راستے سے. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں. اس غور کریں, دعا میں صرف صراط مستقیم نہیں ہے, صراط الذین انعمت علیہم کے ساتھ کیوں جوڑا ہے؟ کیونکہ ایک ہی راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے, صراط مستقیم ہے, جس پر اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ چل رہے ہیں. انعمت علیہم, خاص نعمت نازل ہوئی ہیں. کون ہیں؟ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. انبیاء کے ساتھ، انبیاء کے صحابہ سب سے پہلے ہیں، اور سب سے عظیم نبی کے سب سے عظیم صحابہ بھی سر فہرست ہیں. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. جب منہ فرمایا ہے، ایک خوشخبری بھی ساتھ دی، ابھی سخت الفاظ تھے نا، وہ لوگ بھی ہیں جو دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، آواز اونچی نہیں کرتے ہیں، اور مومنوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، غض صوت آواز کو پست کرنا، دھیمی رکھنا، اولئک الذين امتحن الله قلوبهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے آزمایا ہے. کیا ہے ان کے لیے؟ لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھ کر اونچی آواز سے منع کر دیا ہے، اور جو اونچی آواز میں بات کرے گا اس کی وعید بھی آ گئی ہے، عمل کارات ہو جائے گا، تمہیں شعور تک بھی نہ ہوگا. اور جو اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی آوازیں پست رکھیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے آزمایا ہے، تقوی کے لیے آزمایا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی آزماتا ہے، اور سب سے مشکل ترین آزمائش دل کی آزمائش ہے، کیونکہ دل بادشاہ ہے پورے جسم کا. سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے پورا جسم بگڑ جاتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر دل سدھر جائے تو جسم سدھر جاتا ہے، اور دل بگڑ جائے تو جسم بگڑ جاتا ہے. امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، ترازو تقوی ہے، آواز اونچی ہے، تقوی میں کمی ہے، متقی نہیں ہے، بات ختم، عمل کارت ہو گیا ہے. آواز دھیمی ہے، پست ہے، متقی ہے، حق ادا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حکم تعمیل ہوئی، متقی ہے، تعمیل نہیں ہوئی، متقی نہیں ہے، کم تعمیل کم متقی ہے. جتنی بھی آپ کی اطاعت مضبوط ہوگی تقوی مضبوط ہوگا، آپ کی اطاعت کمزور ہوگی تقوی کمزور ہوگا. ترازو پیمانہ ہے نا، کیونکہ بعض ایسے لوگ بھی تھے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد بھی اونچی آواز ہو جاتی تھی ان کی، اعراف، جیسے آگے اس کی وضاحت، بدو آتے تھے، بڑے جفا کش قسم کے لوگ، سخت دل والے اور سخت مزاج والے لوگ، ایسے ہیں نا معاشرے میں، نہیں ہیں. اس سے پہلے خوشخبری دے دی ہے، بعض میں ان کا ذکر کیا ہے، خوبصورت انداز بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کو تقوی کے لیے آزمایا ہے، امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. جو کامیاب ہو جاتے ہیں اس امتحان میں، لهم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، گناہوں کی معافی ہے، وہ اجر عظیم میں جنت ہے. کیا چاہیے آپ کو؟ جنت نہیں چاہیے، گناہوں کی بخشش نہیں چاہیے. ملے کب ملے گا؟ جب آپ متقی پرہیزگار ہو جائیں گے. متقی کیسے ہوں گے؟ دیکھ لیں آپ اطاعت کے معاملے میں کہاں پر کھڑے ہیں. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا حکم آیا ہے، آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ اطاعت جتنی مضبوط اتنا ہی تقوی مضبوط، اطاعت کمزور تقوی کمزور، اطاعت نہیں تقوی نہیں. پھر نہ مغفرت ہے اور نہ ہے اجر عظیم، بلکہ شدید العقاب نعوذ باللہ، اور جرم عظیم نعوذ باللہ. یہ معاملہ توحید خالص سے لے کے شرک اکبر تک پہنچ جاتا ہے، اس کے بیچ میں دیکھیں آپ، اور انسان کہاں پہ کھڑا ہے؟ کبائر ہیں، صغائر ہیں، گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، پھر فرائض کی ادائیگی ہے، نوافل کی ادائیگی ہے، اور دیکھیں یہ پورے درجات ہیں مختلف. مغفرت اور اجر عظیم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ تقویٰ کے لیے آزمایا ہے اور تقویٰ ثابت ہوا ہے، اتباع رسول کا حق ادا کیا ہے اور اطاعت کا حق ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے، لہم مغفرت و اجر عظیم. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، بے عقل بے وقوف ہے. ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس نکل آتے تو ان کے لیے البتہ بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ خوب مغفرت کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. بے شک جو لوگ آپ سے سنگ پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے، حجر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے، مسجد نبوی کی جو مشرق کی دیوار تھی اس میں چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں تو نو حجرے تھے وہاں پہ، سیدنا عائشہ، سیدنا حفصہ، اس سے قریب حجرے تھے. تو جیسے وفد آتے تھے، ایک بدو وفد بھی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں نہیں تھے تو ان سے رہنا گیا، تو ایک چند لوگ تھے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف، حجروں کی طرف، کیونکہ وفد کہاں پہ ہوتا تھا، مسجد میں ہوتے تھے، اور کیونکہ حجر مسجد کے بالکل کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو یہ وفد جو ہے ان سے رہا نہیں گیا، ان کا چلو ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم خود جاتے ہیں، جبکہ آپ سے آرام کا وقت تھا، تو خود باہر سے جا کے آواز، یا محمد یا محمد، آواز دے رہے ہیں. سبحان اللہ، یعنی ان کی یہ بھی ادب نہیں ہے کہ پکارنا کیسے ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے سبحانہ و تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شعر شان ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بات کہ حجرے کے باہر کھڑے ہو کے بے ادبی سے تم، یہ کیا طریقہ ہے تمہارا، کوئی ایسے بھی کسی کو بلاتا ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بدو ہیں، صحابہ میں سے نہیں ہیں، یاد رکھیں. روافض کہتے ہیں یہ صحابی تھے، نعوذ باللہ، صحابہ میں سے نہیں ہیں. آپ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں کہیں بھی، کیونکہ صحابہ کو پتہ چل گیا، آیت نازل ہو گئے، وہ نہیں کرتے. جو یہ ایسا کرتے تھے وہ بدو تھے، اور بدو کے آپ کو پتہ ہے ان کی ایک فطرت ہے، سخت قسم کے لوگ تھے، سخت الفاظ، کوئی ادب نہیں، کوئی رہن سہن کا طریقہ، طور طریقہ نہیں. اس لیے فرما اکثر ہم لا یعقلون، کیونکہ اکثر عقل نہیں رکھتی، سمجھ بوجھ کچھ نہیں ہے، اس لیے جو من میں آتا ہے کرتے، جل میں آتا ہے جو وہ چاہتے وہ کرتے، جو کہ دل میں آتے وہ کرتے. پھر ان کے لیے خاص ہدایات ہیں، ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس نکل آتے، لکان خیرا لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ خوب بغفرت کرنے والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. یہ خوشخبری ہے، غلطی ہو گئی نا، اللہ سے معافی مانگ لو، گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. لیکن ہٹ دھرمی سے کام نہیں چلے گا، غلطی ہوگی مغفرت کر لو، وہ خوب مغفرت کرنے والا ہے اور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے. اس لیے جو بھی کسی بڑے سے بات کرنا چاہے ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے. اگر آپ کسی گھر میں بھی جاتے ہیں اس کا ادب کا تقاضا ہے. اب دستک دیتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتا ہے تو تین مرتبہ تک آپ کر لیں، نہیں تو آپ چلے جائیں واپس. کسی کو پریشان کر، کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ کوئی سو رہا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، آپ اپنے فائدہ نہ دیکھیں، یہاں پہ اپنے مسلم بھائی کا فائدہ بھی دیکھیں. اور جو جتنے بڑا ہوتا ہے اس کی اتنی قدر ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی احترام نہ کرے، توقیر نہ کرے. نہیں سمنا، سبحان اللہ، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام اور توقیر کرنا ہے. سبحان اللہ. اس لیے ادب کا دائرہ یہ ہے کہ جتنی بڑا بلند درجہ ہو تو اتنی زیادہ اس کے احترام ہوتا ہے. ہمارے والدین ان کا احترام ہمارے بہن بھائیوں سے زیادہ ہے, وہ ہمارے والدین ہیں, اور صحابہ کا احترام ان سے بڑا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. جو صحابہ کا احترام نہیں کرتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ امہات المؤمنین کا احترام نہیں کرتے ان کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ سورت آداب کی سورت ہے, حسن اخلاق کی. اس میں بڑے خوبصورت پیغامات ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ جہاں پر کہیں سے درس آیت نمبر 6 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا, پھر سے ہے, دیکھیں انشاءاللہ اس میں کیا حکم ہے ہمارے لیے. ایمان کا ہم دیکھیں ترازو پہ تول کر کہ ہم کہاں پر اس حکم سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے. اور انشاءاللہ آپ کو اگلے درس میں ایک علم الحدیث کی جو اصل بنیاد ہے, اساس ہے, اس کا اس میں ذکر کریں. کچھ چند باتیں علم الحدیث کے بارے میں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے کہا, جو ہمیں سن, اللہ تعالیٰ اس میں عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو شریعت کے آداب ہیں اور جو حسن اخلاق ہے, اللہ تعالیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.